یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود ایک مرتبہ پھر پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔
اللہم صل علی محمد والے محمد۔
ماہ رمضان، ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، وہ مہینہ کے جس کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے تاکید کی کہ اس کو یہ مت کہو کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان تھا، رمضان ہے، بلکہ اس طرح سے کہو کہ ماہ رمضان، کیونکہ بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس کو اپنی طرف اضافت کیا تو شہر اللہ بن گیا، یعنی اللہ کا مہینہ بن گیا۔ تو جب بھی اس کو پکارو، احترام کی خاطر یہ کہا کرو ماہ رمضان یا شہر رمضان۔ یہ تاکید، یہ اہمیت صرف ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کا نام بھی ایسے نہ لیا جائے کہ جس سے اس کی اہمیت کا فقدان نظر آئے معاشرے میں۔ لہٰذا جب اس کا نام لیا جائے تو احترام کے ساتھ نام لیا جائے، جب ماہ رمضان کو درک کیا جائے تو بے طریقے والا اس کو احترام کے ساتھ درک کیا جائے، جب اس کے شب و روز گزارے جائیں تو احترام کے ساتھ گزارے جائیں، یعنی کچھ فرق ہونا چاہیے عام دنوں میں اور ماہ رمضان میں۔ جس آیت کی تلاوت کی، مشہور معروف آیا جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، گروہوں پر روزوں کو فرض کر دیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ کل کے درس میں غالباً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان میں تقویٰ کا کیسا کنیکشن ہے آپس میں، کیسا ربط ہے۔ افطار کے وقت دسترخوان سجا ہوتا ہے، دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، آپ کی حلال آمدنی سے پاک و پاکیزہ غذا آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس لیے آپ ایک منٹ پہلے اس کھجور کو نہیں کھاتے، اپنی من پسند غذا کو نہیں کھاتے۔ اچھا، جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ حرام ہے، سب حلال ہے، حلال غذا ہے، لیکن روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، ہے بالاصل حلال، روزے کی وجہ سے حرام ہوا کہ ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اب جب روزے کی وجہ سے حرام ہوا تو خداوند متعال یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے غالباً کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم اس کے کہنے پر حلال کو بھی چھوڑ سکتے ہو، اس کے فرمان کے مطابق تمہارے اندر اتنی صلاحیت خدا نے رکھی ہے، اتنی قوت تمہارے اندر رکھی ہے کہ تم اس کے کہنے پر حلال کو چھوڑ سکتے ہو، چاہے جائے کہ تم حرام کی طرف جاؤ، تمہاری رغبت حرام کی طرف ہو۔ انسان حلال لذات کو چھوڑتا ہے، حلال غذا کو چھوڑتا ہے، کتنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا، پورے دن آپ کے سر پر کوئی مسلط رہتا ہے کہ آپ چھپ کر پانی نہ پئیں، آپ چھپ کر کچھ نہ کھائیں؟ مواقع تو ہوتے ہیں، کہیں بھی ایک چلو وضو کے لیے پانی لیا اور پی لیا، موقع ہے یا نہیں ہے؟ لیکن انسان کیوں نہیں کرتا یہ کام؟ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بس یہی نظریہ اگر پورے سال ہمارے ساتھ ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان گناہ کرے گا، حتی الامکان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ واقعہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زلیخا کا تھا، کہ جب زلیخا مومنہ نہیں تھیں تو زلیخا نے دعوت گناہ دی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ مشہور معروف واقعہ ہے، یوسف پیغمبر جو سیریال چلے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو جس وقت دعوت گناہ دی، زلیخا نے کیا کام کیا؟ اپنی دانش میں جس بت کی وہ پرستش کیا کرتی تھی اس کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ گویا اس کا خدا اس کو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت حساس چیز کے اوپر اشارہ کیا اور کہا کہ زلیخا تم نے یہ کیا کام کیا ہے، تم نے اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا؟ کہا میں اس خدا کی پرستش کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے اس عمل کو وہ دیکھے۔ تو حضرت یوسف نے سر داہ بھری اور کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب یہی عقیدہ اگر ہمارا اور آپ کا ہو جائے واقعا، کیونکہ بہت سارے اعتقادات شاید ہمارے پاس زبانی ہیں، کل میں نے کہا تھا نا کہ ہر عقیدے کی ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل آپ خود تلاش کریں، وہ دلیل آپ کو خود چاہیے۔ مثلا ہم میں سے اس وقت جتنے افراد یہاں موجود ہیں سب مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، سب اثنا عشری ہیں، سب کا 12 اماموں کی امامت پر یقین کامل ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے 12ویں امام امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، پردہ غیب میں ہیں۔ اچھا، پردہ غیب کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے کہ وہ کوئی ایسا پردہ نہیں ہے کہ جس سے امام زمانہ کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا، ایسا پردہ تو نہیں ہے، وہ امام زمانہ اسی دنیا میں، اسی دنیا میں جو ہے کہتے ہیں وہ مختلف عبادات کے اندر ممکن ہے ہم دیکھیں، دیکھا ہو ہم نے امام کو عزاداری میں، دیکھا ہو بیت اللہ میں حج کے موقع پر، دیکھا ہو کربلا میں زیارت کے موقع پر دیکھا ہو، لیکن کیونکہ ہم ان کے رخ انور کی معرفت نہیں رکھتے اس لیے پہچان نہیں پاتے کہ یہ امام ہے۔ اس لیے روایت میں وارد ہوا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کئی ایک لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو کربلا میں دیکھا ہے، ہم نے ان کو حج پہ دیکھا ہے، ہم نے ان کو فلاں جگہ دیکھا ہے، فلاں جگہ دیکھا ہے، سہلا میں دیکھا ہے، مختلف روایات ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حد تک ہمیں معرفت نہیں کہ ہم ان کو پہچان سکیں، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کبھی بھی ظہور ہو جائے گا، عقیدے میں تو بات شامل ہے کہ امام کا کبھی بھی ظہور ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پر مثال دیا کرتا ہوں ایک دیندار گھرانے کی، اور غالباً آپ کے اس گلبرگ میں شاید یہ مثال بیان کر چکا ہوں، ایک گھر میں امام زمانہ کے حوالے سے ایک مخصوص مجلس ہوئی تھی، اس کے اندر میں نے یہ مثال شاید بیان کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ مثلاً ہم تصور کریں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ابھی آ جائیں گے۔ اب آئیے آپ ایک دیندار گھرانے کا تصور کیجئے، فرض کیجئے ایک دیندار گھرانہ ہو، ماں باپ انتہائی دیندار ہوں، عزیز و اقارب بہن بھائی انتہائی دیندار ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس گھر کا جوان مخرب افراد کی تخریب کی وجہ سے، خراب کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا معاشرے کی نیرنگیوں سے آلودہ ہو جائے۔ اب اگر وہ گھر کے اندر کوئی بھی خلاف دین ایکٹیویٹی کرنا چاہے گا تو کیا کام کرے گا؟ اطمینان کر لے گا کہ مجھے اس مقام پر کوئی نہ دیکھے، کیونکہ گھرانہ دیندار ہے، ماں باپ دیکھیں گے وہ ناراض ہوں گے، بہن بھائی دیکھیں گے وہ ناراض ہوں گے، اساتذہ دیکھیں گے وہ ناراض ہوں گے، گھر کے اندر جتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہو، گھر ہو جو بھی جگہ ہو، جتنا اپنے آپ کو حفظ کر سکتا ہوگا اتنا اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ مثلا اگر اس کو گانا سننا ہے تو بہت ہی دھیمی آواز میں گانا سنے گا اور گھر کی جتنی چٹخنیاں وہ لگا کر سنے گا، کیونکہ اندر ایک خوف موجود ہے کہ ہو سکتا ہے والدین جو ایک گھنٹے کا کہہ کر گئے وہ 5 منٹ میں بھی آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے یقین کامل، جبکہ والدین کی واپسی حتمی نہیں ہے، خدا سب کے والدین کو حفظ رکھے، انشاءاللہ محفوظ رکھے، لیکن ممکن ہے کہ راستے میں حضرت ملک مقدس سے ملاقات ہو جائے اور نہ پلٹ سکیں۔ لیکن امام زمانہ کے لیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ظہور نہ ہو، ظہور تو حتمی ہے، روایات ایسی ہیں کہ حتیٰ اگر قیامت میں ایک دن باقی بچے گا تو خدا اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ سید و سردار ظہور فرمائے۔ اب یہ ظہور تو ہونا حتمی ہے، صد در صد حضرت امام زمان کا ظہور ہوگا، لیکن کیونکہ قلبی طور پر ہمیں یقین کامل نہیں ہے، زبانی طور پر ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے، قلبی طور پر معاشرے کے اندر عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ عقیدہ رکھنے والی قوم ہے۔ پھر ایک دو مثالیں دیتا ہوں، ولایت کا ہمارے وہاں بڑا پرچار ہے، عید غدیر ہم کافی حد تک جوش و خروش سے منانے لگے ہیں، یہ رجحان اچھا پیدا ہوا ہے، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کافی حد تک اب میلاد بھی ہوتے ہیں، اچھے لباس بھی پہنتے ہیں، عید غدیر پر اہتمام بھی کیا جاتا ہے جشن کا، لیکن اس ولایت کے پرچار کے ساتھ کیا ہماری امام بارگاہیں، کیا ہماری مساجد، کیا ہماری انتظامیہ، کیا ہمارے کمیونٹی سینٹرز واقعاً ولایت کے تابع ہیں؟ کتنی ولایت کار فرمائیں امام بارگاہوں پر، امام بارگاہ میں اگر امیر المومنین کی حکومت نہیں چل رہی, ہم اور آپ اہل ولایت ہیں, ہمارے گھروں میں امیر المومنین کی حکومت نہیں چل رہی, میں اگر مولا علی کا نام لینے والا ہوں, میری ذات پر مولا علی کی حکومت نہیں چل رہی, تو پھر کہاں چلے گی؟ کہاں چلنی چاہیے حکومت؟ جب اس گریبان کو اٹھا کے دیکھیں تو کئی ایک نفاق کے پردے نظر آتے ہیں, انہی پردوں کو چاک کر کے تو ایمان کو پانا ہے. ہمیں کس خول کے اندر مقید کر دیا ہے؟ وہ خول یہ ہے, آپ امیر المومنین کا نام لیتے ہیں, صحیح, ولایت کس حد تک ہے؟ مساجد و امام بارگاہوں میں کس حد تک ولایت ہے آپ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ کو ایک دینی پروگرام کرنے کے لیے شاید جتنی التجائیں کرنی پڑتی ہوں گی انتظامیہ کے سامنے, اتنا بے پردہ عورت کو داخل ہونے کے لیے التجا نہیں کرنی پڑتی. بڑی آسانی سے کوئی بھی بے پردہ عورت امام بارگاہ میں آ جاتی, کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے معاشرے میں؟ ایسا ہی ہے نا. میں خود اپنی امام بارگاہ میں, حالانکہ برادران کافی حد تک دیندار ہے, لیکن میں بار بار اس نقطے کو مطرح کرتا رہتا ہوں, اس پہ فوکس کرواتا ہوں, انفسائز کرتا ہوں اس جملے پر, ولایت نافذ ہونی چاہیے امام بارگاہوں میں. ولایت نافذ ہو, سب سے پہلی چیز کس پہ نافذ کرنی ہے ہمیں؟ ولایت اپنی ذات پر, پھر اپنے گھر پر, پھر اپنے سینٹرز پر. فرد اگر ولائی ہو جائے, اگر ایک شخص معاشرے کی اکائی, ایک فرد ہوتا ہے نا, یہ اگر اہل ولایت بن جائے تو معاشرہ خود بخود اہل ولایت ہو جائے گا. اب ہم میں سے جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دعائے عہد بھی پڑھنے والے افراد ہیں, دعائے ندبہ بھی پڑھنے والے ہیں, دعائے کمیل بھی پڑھنے والے ہیں, زندگی میں ایک ایک دفعہ تو انشاءاللہ پڑھی ہوگی, امید کی جا سکتی ہے, ایک ایک دفعہ تو پڑھی ہی ہوگی. اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, زکوٰۃ دینے والے, اگر مصارف زکوٰۃ میں سے تمام مصارف پورے ہو جائیں, نصاب پورا ہو جائے, یہ تمام کام کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود کتنے اہل ولایت ہیں؟ اہل ولایت کے تو معاملات ہی الگ ہیں بھائی, ان کی تو زندگی الگ ہے, ان کی تو کیفیات الگ ہیں. کل ایک ولی کی ولایت کے تابع شخص کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا, مالک اشتر کا, امیر المومنین ولی اللہ العظم ہے, اس ولی خدا کے تابع مالک اشتر ایک ذات, جو روایات ہم پڑھتے ہیں گارنٹیڈ لازمی, مالک اشتر ڈیل ڈول میں اچھے خاصے تھے, صحت مند تھے, اگر آپ کہیں بلڈ وغیرہ کے اعتبار سے بہت زبردست ان کا جسمانی ساخت تھی, بہت شجاعت تھی, بہت قوت تھی, لیکن وہ قوت جو جسم کے اندر تھی نا, وہ حیوانی قوت کے اوپر مالک اشتر نے اس عقلائی قوت, اس الہی قوت کو غالب رکھا ہوا تھا کہ مالک اشتر بازار سے گزر رہے تھے کوفہ کے, کسی عرب کے بدو نے ہاتھ میں خاک لے کر مالک اشتر کے چہرے پر ڈال دی, مالک اشتر سر جھکا کر چل دیا. دوسرے دکاندار نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کام کیا ہے؟ کہنے کہا کیا کیا ہے؟ ایک شیخ گزر رہا تھا, میں نے اس کے چہرے پہ مٹی ڈال دی. عرب کا مذاق بھی ایسے ہی بیہودہ ہوتا تھا, اب تو ہمارے بھی مذاق ایسے ہی بیہودہ ہیں. کبھی کبھار ہمیں جب موقع مل جاتا ہے, توفیق اجباری حاصل ہو جاتی ہے ٹی وی دیکھنے کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک واٹر کولر کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, جس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا اس کو بھکاری بنا دیا ہماری قوم میں. شرم آور ہے واقعی, خون جلتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر. ایک شرف ہے مسلمان کی, ایک عزت ہے, ایک وقار ہے. ماہ رمضان عزت کا مہینہ ہے, اگر کچھ تمنا ہے تو خدا کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے. خون جلتا ہے واقعی ان چیزوں کو دیکھ کر. آپ کبھی دیکھیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا اگر دیکھیں تو, کہ کس مقام پر لے کر آ گئے. ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ چینل سمجھا ہے, یہ ہماری حساسیت کو ختم کر رہی ہیں چیزیں, حساسیت ختم کر رہی ہیں. یعنی جو ہمارے اندر غیرت موجود ہے, رفتہ رفتہ اس کو ختم کر رہے ہیں. کسی بھی قوم کی حساسیت کو ختم کرنا ہو تو اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی غیرت کو ختم کیا جاتا ہے, اس کی حمیت کو ختم کیا جاتا ہے, اس کے جو مقدسات ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. رفتہ رفتہ عادی ہو جاتا ہے وہ شخص. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ رسول اللہ کے خلاف کام کرنا جو شروع کیا تھا, ایک جملے سے شروع ہوا تھا. ایک کتاب لکھی, دی سیٹینک ورسز, سلمان رشدی نے, امام خمینی نے کہا واجب القتل ہے, جس کو ملے قتل کر دے. شیعہ مجتہد کا یہ کہنا واجب القتل ہے بہت بڑی بات ہے. کل آپ سے بیان کیا تھا میں نے کہ جو فتویٰ دیا گیا ہے جہاد کا کتنے سالوں بعد آیا ہے. تشیع کے اندر یہ جملات بہت دم کا مسئلہ, خون کا مسئلہ بہت سنگین ہے. اگر امام خمینی کہہ رہے ہیں واجب القتل ہے, اب سوچیے کتنی خطرناک سچویشن ہوگی جو امام خمینی نے یہ بات کہی. اس وقت سب بیٹھے رہے, کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی, بعد میں خاکے بنے, بعد میں ایک فلم بن کر آ گئی. تو اب یوم مصطفیٰ منایا جائے یا کچھ بھی منایا جائے, جو کام ہونا تھا جس وقت اس وقت نہیں کیا. یہ معاملات بڑے سنگین ہیں, اس لیے میں جوانوں سے خصوصاً تاکید کر رہا ہوں. آپ میرے بھائیوں کی طرح سے, چھوٹے بھائیوں کی طرح سے, بچوں کی طرح سے, جو بھی آپ تصور کریں, لیکن اپنے آپ کو ملی غیرت کے حوالے سے بالکل بیدار رکھیں. مسلمانوں کے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے, ایک حمیت ہونی چاہیے, اور کچھ اگر پیغام پہنچا سکیں اخلاقی طریقے سے تو یہ پیغام بھی آگے پہنچائیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناسور اتنا پھیل جائے کہ پوری قوم اسی بےہودگی کے اوپر فخر کرنے لگے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے اعتقادات مضبوط ہونے چاہیے. اگر ہمارا معاشرہ واقعاً ولائی معاشرہ ہے, اگر واقعاً ہم غدیر کو منانے والی قوم ہیں, تو امیر المومنین کی حاکمیت اور حکومت میرے گھر پر, میرے وجود پر, میرے گھر کی خواتین کے حجاب پر, میرے گھر والوں کے دستور پر, میری اپنی زندگی میں, میرے اپنے معاشرے میں, میری اپنی مسجد میں, امام بارگاہ میں کیوں نہیں نظر آتی؟ اگر نظر نہیں آتی تو اس کا مقصد ایک بالکل واضح ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے کہ مولا کی ولایت ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس شخص جیسی ولایت ہم نے تسلیم کی ہے کہ جب ہم سے مولا ولایت طلب کریں تو میں کہوں گا مولا آپ کی ولایت پر میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں کہ عید غدیر آئے, اپنے گھر میں دسترخوان بچھاؤں, 14 پراٹھے رکھوں, اس پہ 14 کباب رکھ کر آپ کی نظر دے دوں. صرف اس دسترخوان پر جو 6x2 کا دسترخوان ہے, اس کے اوپر آپ کی ولایت ہے میرے گھر میں, اس پہ میں بڑی پابندی کروں گا کہ کوئی بغیر وضو کے نہ بیٹھے, اس پہ بڑی پابندی کروں گا کہ کوئی آپ کا غیر اہل ولایت آ کر دسترخوان پہ نہ کھائے. لیکن عزیزان محترم, کیا واقعاً مولا کی ولایت اس 6x2 کے دسترخوان تک محدود ہونی چاہیے؟ ہر ایک چیز پر امیر المومنین کی ولایت ہونی چاہیے. جس کے لیے اتنی قربانیاں دیں, جس کے لیے گھر لٹوا دیا, یہ جملہ صحیح ہے کہ کربلا میں ولایت کے لیے قربانیاں دی گئیں, مگر وہ ولایت نہیں کہ جس کا اعلان صرف لاؤڈ اسپیکر سے ہونا تھا, وہ ولایت جو عمل سے ظاہر ہونی تھی, اس ولایت کے لیے قربانیاں دی ہیں. اسی ولایت کا ایک مہینہ یہ ماہ رمضان ہے. اہل ولایت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ماہ رمضان میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان انفسکم مرہونۃ بعمالکم ففکوها باستغفارکم, تمہارے نفوس, تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی وجہ سے گروی رکھ دیے گئے, ففکوها, پس ان کو آزاد کراؤ. کس کے ذریعے؟ باستغفارکم, اپنے استغفار کے ذریعے. استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی 100 تسبیح 100 دفعہ پڑھ لینا. استغفار جس باب سے ہے عربی میں, استغفار جس باب سے ہے, کون سا باب ہے؟ وہ باب استفعال. اب آپ کہیں گے عربی گرامر بھی پڑھانے بیٹھ گئے. نہیں, میں عربی گرامر نہیں پڑھا رہا ہوں, صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس باب میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں. طلب کے معنی ہے, یعنی آپ مغفرت طلب کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اے اللہ میں تجھ سے کیا طلب کرتا ہوں؟ مغفرت, اور تیری طرف پلٹتا ہوں. ہمارے وہاں ایسی استغفار طلب کی جاتی ہے, طالب کی طرح سے کی جاتی ہے. واقعی یہ وہ چیزیں کہ جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں روٹین میں لا کر اس کی اہمیت کو ہم نے بعض جگہ نقصان پہنچایا ہے. بہت اہمیت ہے اس کی. استغفار روزانہ 70 مرتبہ تو کم سے کم کرنی چاہیے, جہاں تک میں نے روایات میں دیکھا ہے. اہمیت اتنی. اچھا, ہم کیسے کرتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور الاخر ان مقدسات دین کو اگر ہم ہی اہمیت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ہم طالب کی طرح سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم طلب نہیں کر رہے ہوتے ہیں استغفار. اللہ کی بارگاہ میں ایسے استغفار کرتے ہیں جیسے ہم نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہے ہیں استغفار کر کے. طالب والا انداز ہوتا ہے کوئی شرمندگی, کوئی کوئی ایک استغفار میں اپنا کوئی گناہ یاد آ جانا، یعنی محض ایک رسم ہے کہ مولانا صاحب عشاء کی نماز کے بعد چار دفعہ استغفار کریں گے، پانچ دفعہ کریں گے، میں بھی کر لیتا ہوں، مولانا کی تبعیت میں بھی بخش دیا جاؤں گا. ہر چیز ایسے تھوڑی ہوتی ہے. یا مثلا دعائے جوشن کبیر، اہم جملہ جوشن کبیر کا 100 فصلیں، ہر فصل میں اللہ کے 10 نام ہیں. وہ 10 نام کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک اسم اعظم ہے. ان 100 فصلوں میں سے کوئی ایک نام اللہ کا وہ نام ہے جو اسم اعظم کہلاتا ہے. اچھا، جب ہم یہ 10 10 نام لینے کے بعد اس رسم جوشن کبیر کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، معذرت رسم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، جب رسم جوشن کبیر پوری ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر میں کہتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ اتنا تیزی سے ادا کیا جانے والا جملہ، اس کے اندر پوری گہرائی موجود ہے. خلصنا من النار یا رب، خدا ہمیں آگ سے خالص کر دے، جو آگ خود ہم نے اپنے لیے دہکائی ہے اس سے ہمیں پاک کر دے، آزاد کر دے. اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گنڈوں پہ گرے لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی معرف دین کو ہم نے اتنا آسیب زدہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں دین کی حقیقت، اب آپ بتائیے کہ آپ کسی اپنے دوست کو لے کر آئے اگر شب قدر میں، کہ دیکھیں شب قدر اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مکتب سے وابستہ افراد کی دیکھیں، اور ایک مسجد میں وہ آیا اور آ کر دیکھے ہر شخص کے سامنے ایک بوتل رکھی ہوئی ہے اور ہر شخص کے سامنے ایک ہری یا کالی ڈوری ہے، اور وہ ہر اس کے اوپر آ کر جو ہے ایک گرہ لگاتا ہے، کہے گا بھائی کہاں آ گیا میں، کسی خانقاہ میں لے آئے ہو، کسی مزار پر لے آئے ہو، یا واقعا شب قدر کو منانے والے کسی قوم و قبیلے کے اندر لے کر آئے ہو. اس کے برعکس آپ چلے جائیں، ہم جو بار بار مثال دیتے ہیں، سرزمین کی مثال نہیں، نظام کی مثال دیتے ہیں، نظام ولایت کی وجہ سے وہاں کی مثال دیتے ہیں، نہ سرزمین کی وجہ سے. یہی سرزمین شاہ کے زمانے میں تھی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا تھا. شاہ کے زمانے کے ایران کو کوئی یاد کرتا ہے؟ برائی سے ہی یاد کیا جاتا ہے. آج کا امام خمینی کے انقلاب کے بعد وہی ایران ہے، اب اس کو ولایت کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے نا، نہ یہ کہ مثلا خود اس سرزمین کی وجہ سے. آپ وہاں پر جائیں اور کبھی خدا آپ کو شب قدر کی وہاں پہ توفیق دے، یا حد عقل آپ اگر دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹی وی کے اوپر بھی آتی ہے، اب تو ہوں گے ایرانی چینلز، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کس طرح سے جوانان کھڑے ہو کر اس جملے پر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب پر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. آنسو بہانے کا جملہ ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے کہ خدا ہمیں تو آتش جہنم سے بچا دے، ہمیں محفوظ رکھا آتش جہنم سے. اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوستوں سے بات بھی چل رہی ہوتی ہے، چنگم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گرا بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پانی بھی دم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ 6-7 کام ہو رہے ہیں. یعنی نہ گنڈا صحیح سے بنے گا، نہ دم صحیح سے ہوگا، نہ ہی جوشن کبیر صحیح سے تمام ہوگی، اور نہ ہی وہ 100 فصلیں پوری ہوں گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ اہمیت نہیں ہے نا دین کے معاملے میں. ہم کہتے ہیں جناب مولویوں نے دین کو مشکل کر دیا. یہ کیا شکیات نماز، مبتلات نماز، مکروہات نماز، مستحبات نماز، یہ تو دین کا مسئلہ ہے. چلو یہ مولویوں نے بگاڑ دیا معاملہ. اور جب ٹیلر کے پاس جاتے ہیں کپڑا سلوانے تو ٹیلر سے بحث کرتے ہیں خواتین کی طرح، گھنٹوں کھڑے ہو کے اسٹریچنگ کیوں ٹیڑھی ہوئی، میں نے ایسا کالر تو نہیں کہا تھا، ایسا کہا تھا. وہاں پر جا کر بحث درست ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا کوئی فائدہ ہے؟ چند گھنٹوں کے لیے، بلکہ چند گھنٹوں میں بھی 3 منٹ کے لیے یا 4 منٹ کے لیے لوگ آپ سے مل کر کہیں گے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بعد بھول جائیں گے آپ نے کیا پہنا تھا. لیکن جس پر پورے اعمال کا دار و مدار ہے نماز، اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے، کیونکہ دین کو اہمیت کم دی ہے، دین کی ارزش کم ہے ہماری نظروں میں. جب دین کی ارزش کم ہوتی ہے کسی قوم کی نظروں میں، تو خدا کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس قوم کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ خدا کا ایک نظام ہے، اگر ہم اور آپ اس نظام پر پورے نہیں اتریں گے تو خداوند متعال اس بات پر قادر ہے کہ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ یہ کام کرے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. ایک مثال کے ذریعے پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں تو کربلا کا واقعہ، کربلا میں دین بچایا گیا نا. کچھ شہدا کے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے، فرض کر لیجئے اگر یہ شہدا کربلا میں فرض کر لیجئے اگر یہ شہداء کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ نہ ہوتے تو کہ سید الشہداء کا مشن آدھا رہ جاتا، خدا ان کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا، مگر ہوتا کیا؟ یہ نہیں ہوتے. آج اگر ہم امام زمانہ کے لیے ظہور کے زمینہ ہموار نہیں کریں گے تو کیا خدا ظہور امام زمانہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، اس کی مشیت میں ہے کہ وہ ظہور کرے گا. لیکن ہم ان بدبختوں میں سے ہوں گے کہ جو اس راہ میں ایک پتھر بھی نہ کھانے والے ہوں. میں واقعی کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ہم اور آپ بڑے اطمینان سے اپنے گھر میں افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پی کر انواع و اقسام کی غذائیں کھا کر افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لحظے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، آج کا روزہ تمام ہو گیا. لیکن ذرا ان مجاہدین کے بارے میں بھی تو سوچئے کہ جو اس وقت عراق کی شدید گرمی میں اس واجب کفائی کو ادا کرنے کے لیے جو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری تھی، واجب کفائی کا یہی حکم ہے نا کہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری تھی، کیا امامین عسکرین کا روزہ اس کی حفاظت کرنا صرف انہی کی ذمہ داری ہے جو وہاں موجود ہیں؟ میں اور آپ بالکل بری ہیں اس سے؟ نہیں، یہ ان مجاہدین نے ہماری ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیا ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص دین کی حفاظت کرنے پر مامور ہونا چاہیے. اگر قدرت ہو وہاں جائیں، اگر قدرت ہو یہاں پر کلام کریں، اگر قدرت ہو یہاں تشویق دلائیں. نہیں جا سکتے، نہیں کلام کر سکتے، پیسہ ہے پیسے کے ذریعے امداد کریں. اپنے حق کے مکتب کے دفاع کے لیے، نہ شر کے لیے. دشمن شر کے لیے کر رہا ہے، ہمیں دفاع کے لیے تو متحد ہونا چاہیے. ہمارے وہاں معاملات کیا ہیں؟ ہمارے درمیان اتنی آہنی دیواریں ہیں، وہ دیواریں کیسی ہیں کہ جناب میں مقلد فلاں آقا کا، عام مقلد ہیں فلاں آقا کے، اب دو دیواریں بیچ کے اندر پاٹ دیں. آپ سید ہیں میں بھی سید ہوں، لیکن آپ میں رضوی ہوں اور آپ جعفری ہیں، پھر دو دیواریں آ گئیں. میں لکھنؤ کا ہوں آپ امروہے کے ہیں، پھر دو دیواریں آ گئیں. اتنی دیواروں کے اندر اہل ایمان کو مقید کر دیا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر سوچتے ہی نہیں ہیں کچھ. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے محلے کا ہے وہ مقرب ہے. ہماری تو اپنی عملی پریکٹس یہی ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں دین کا تابع کرنا ہوگا، ہمیں دین کو اپنا تابع نہیں کرنا، ہمیں خود دین کا تابع ہونا ہے. پھر جب ہم خود دین کے تابع ہو جائیں گے تو فرق نہیں ہے آپ کسی ایک مجتہد کے مقلد ہوں، میں کسی اور کا مقلد ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر دین کی کتنا دفاع کر رہے ہیں اور دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہماری اس وقت تمام تر توانائیاں اس پر صرف ہو رہی ہیں. ابھی مجھے خدا نے توفیق دی زیارات کرنے کی، آغا سیستانی کے وکیل مطلق جو اس وقت ایران میں موجود ہیں، آغا شہرستانی، آیت اللہ شہرستانی آغا سیستانی کے داماد بھی ہیں، آغا سیستانی کے وکیل مطلق بھی ہیں، اور آغا بہودینی، آیت اللہ بہودینی جو کراچی میں آپ کے پاس نعمت عظمیٰ اور رہبر کا عظیم تحفہ آپ کے پاس موجود ہے، یہی آغا بہودینی کے غالباً ہمزلف بھی ہیں، ان سے کچھ آپس میں قرابت داری بھی ہے. آغا شہرستانی تبری کے حوالے سے، جس کو ہم تبرہ کہتے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. کہنے لگے ہمارے مکتب کی بنیاد تبرے پر ہے. اس سے اگر کوئی ملنگ ہوتا تو نعرہ لگا دیتا وہاں پر بھی. سب کو حیرت ہوئی کہ اچھا مکتب کی بنیاد تبرہ پر، اور حقیقتا تبرہ پر بنیاد ہے. دشمنان خدا سے برات کا اظہار کرنا یہی تو ہے تشیع. کہا لیکن اس تبرے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو متحرک کر دیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم دوسرے کو متحرک کریں. دوسرے کو متحرک کرنے سے کیا مقصد ہے؟ وہی فتویٰ جو مقام معظم رہبری کا ہے، وہی فتویٰ جو تمام مراجع کا تقریباً کم و بیش اسی طریقے کا ہے. مقدسات کی توہین حرام ہے. کیوں توہین حرام ہے؟ کیوں توہین حرام ہے؟ کیونکہ دوسرے کے دل میں اس شخصیت کے لیے عقیدت ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کے اعتقادات کو برا کہیں. اور معاشرے کے اندر نظم و نسق کے لیے بہت چیز ضروری ہے کہ آپ دوسرے کا احترام کریں, جو مشترکات ہیں اس پر بات کریں, اختلافات کو ہوا نہ دیں. تمام مراجع ہمارے اس وقت یہی بیان کر رہے ہیں. حتیٰ آغے سیستانی, یہ جو سب سمجھتے ہیں صرف رہبر کا فتویٰ ہے, مقدسات کی توہین حرام ہے, نہیں. آغے سیستانی کے حوالے سے ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں, انہوں نے چاہا کہ کتاب جو نواز شریف کے پچھلے دور میں چھپی تھی تحقیقی دستاویز کے نام سے, جس میں تشیعوں کے تمام وہ شبہات کے جو دشمن کی طرف سے وارد کیے گئے تھے شیعت کو کافر, شیعت کو کفر کی طرف لے کے جانے کے لیے, ان کا جواب دیا ہے ایک ہفتے کے اندر ہمارے چند علماء نے, اور بہت ہی بہترین دستاویز ہے. اس کتاب کو چاپ کروانا چاہ رہے تھے ایران یا عراق سے. آغا سیستانی سے اس موضوع کے متعلق بات ہوئی, آغا سیستانی نے کہا نہیں, اگر اس کتاب کی وجہ سے کسی ایک شیعہ کے بدن کا ایک قطرہ بھی خون گرا, اس کا جواب دے کون ہوگا؟ جو ہمارے بعض نام نہاد افراد آ کر منابر پر اتنا کھلم کھلا دوسروں کے عقائد کے حوالے سے, دوسروں کے مقدسات کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جس کی تلخی کو ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں, جس کی تلخی کو آج اہل عراق محسوس کر رہے ہیں, جس کی تلخی کو اہل شام نے محسوس کیا, جس کی تلخی کو آج بھی بحرینی جوان جو زندانوں کے اندر ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں, سعودیہ میں آج بھی اس کی تلخی محسوس کی جا رہی ہے. چہلوں پہ جب خدا نے مجھے توفیق دی تھی کربلا مولا جانے کی, تو ہندوستان کے کچھ برادران سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمارے میں تو بڑا کھلم کھلا دین کا پرچار ہوتا ہے, اسی رخ کے اوپر انہوں نے بات کی. میں نے کہا دین کا پرچار سے مراد کیا؟ کہا مسئلہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر سب کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں. میں نے کہا کہتے آپ لکھنؤ میں, بھگتتے ہم کراچی میں. آپ لکھنؤ میں کہتے ہیں, ہم کراچی میں بھگتتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ہندو اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, آپ کچھ بھی کہتے رہے, لیکن آپ کی ریکارڈنگز جب آتی ہیں یہاں پر اور ہمارے دشمنوں کو دکھائی جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا قتل عام ہوتا ہے. مہاراجے نے منع کیا ہے, اور ایک عقل اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دے رہی کہ آپ کسی کے بھی مقدسات کو نقصان پہنچائیں. خود زمینی حقائق کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری تعداد کتنی ہے ان کے مقابلے میں. ہمارے کاروبار ان کے ساتھ مشارکت ہے, ہمارے گھروں میں مشارکت ہے, پڑوسی ہیں, آپس میں محبتیں ہیں, دوستیاں ہیں. اس دوستی کو بجائے اس کے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے قریب لانے کا ذریعہ بنائیں, نہ یہ کہ ان کو اہل بیت اطہار سے اور دور دھکیل دیا جائے. بہرحال اس ماہ رمضان میں بات شبہات پر ہی کرنی تھی, اور بات بہرحال نکلی تو پھر بہت دور تک چلی گئی. شبہات کے موضوع پر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے آپ کی خدمت میں. کل جس شبہ کا جواب دیا تھا, آج فقط و فقط اسی شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, اس میں آپ ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. ایک گروہ وہ ہے جو دیندار ہے, اور ایک گروہ وہ ہے جو دیندار نہیں ہے. بے دین نہیں کہوں گا ان کو, احتراماً یہ کہہ دیتا ہوں جو دیندار نہیں ہے. ان کی طرف سے مرجعیت کے حوالے سے بہت ہی اعتراضات وارد کیے جا رہے ہیں. مرجعیت کیا ہے, اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, تقلید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, تقلید کی کیا گنجائش ہے شریعت میں. ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ تقلید کس کے حکم سے, آیا تقلید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, مجتہد اللہ کے دین کو بیان کرتا ہے تو اس کے فتویٰ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, اختلاف کی وجوہات کیا ہیں جب دین ایک ہے. یہی تمام اعتراضات آتے ہیں نا جوانوں کے اوپر, خصوصاً وارد کیے جاتے ہیں اعتراضات کہ اگر اللہ کا دین ایک ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور کوئی ایک خطیب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آ کر بڑی زبردست انداز میں گاڑھا کر کے آیت کو پیش کرتا ہے گرجدار آواز میں, اور اس کے بعد ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں, ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام لا شک کا فی, اسلام ایک ہی دین ہے, لوہے محفوظ پر بھی ایک ہی ہے. مجتہد کے فتاوی میں فرق کیوں ہوتا ہے, اختلاف کیوں ہوتا ہے, اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے موضوع کے متعلق کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو حقیر 10 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال نہ کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, یا کچھ سمجھ میں نہ آئے. ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں, اب یہ سوال سب کو یاد ہو گیا ہے. صحیح. تبرع کے حوالے سے جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں, اس تبرع کے حوالے سے تو ہمیں ہماری جو اصل وظیفہ ہے دراصل وہی ناشناختہ ہے, یعنی ہم اس کو نہیں پہچان پائیں, ملی طور پہ بات کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں پہچان پائیں؟ ایام فاطمیہ میں میں نے آپ کے عالبہ میں اس موضوع کو کسی حد تک کوشش کی تھی مطرح کرنے کی, لیکن کیونکہ وہ ایک عمومی مجلس تھی تو اس میں بہت زیادہ بیان نہیں کر سکا. لیکن تبرع ہماری نظر میں کیا ہے کہ ہم ایک چند ایک اسماء اپنی زبان پر لے کر آئیں اور ان کے لیے 3, 4, 5, 6, 8, 10 بے شمار 1 لاکھ 1.25 لاکھ لعنتیں کر کے خاموش ہو جائیں, اسی حد تک ہے. لیکن دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انگیزہ اور بہت بڑا تحرک پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے تحرک؟ جو اہل بیت اطہار کا تبرع کا انداز تھا وہ صرف ناموں سے نہیں تھا. اہل بیت نے کبھی بھی نام سے تبرع نہیں کیا. اگر اہل بیت نام سے تبرع کر رہے ہوتے تو امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندان میں آپ کو ایسے اسماء نظر نہیں آتے کہ جن کو شاید ہم قبول نہیں کرتے. جزاک اللہ, اس کی ضرورت بہت تھی ابھی مجھے. ہم اس کو شاید اس کو قبول نہیں کرتے. امیر المومنین کے فرزند میں عثمان بھی نام ہے, امیر المومنین کے فرزند کا نام ابو بکر بھی ہے. حتیٰ آپ جب کربلا میں گنج شہیداں کی زیارت کے لیے خداوند متعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, آپ جا کر وہاں پر پڑھیں. اب بعض جذباتی مومنین ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں غلط لکھا ہوا ہے, مولا کے بیٹے کا نام یہ نہیں ہو سکتا. بھائی تاریخی حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے. لیکن اس کا کیا مقصد ہے کہ مولا ان کو اچھا سمجھتے تھے؟ قطعا یہ مقصد نہیں ہے. پھر مولا نے نام کیوں رکھا؟ مولا نہ ان کو اچھا سمجھتے تھے اور نہ ہی ہمارے والے انداز کو اس عمل سے ہم کہہ سکتے ہیں قبول کرتے ہوں گے, کیونکہ ہم صرف ناموں سے نفرت کرتے ہیں. مولا نے کبھی بھی نام سے خالی نفرت نہیں کی, کام سے نفرت کی. اور اس کام سے نفرت کرنے کے حوالے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار روایات موجود ہیں. اچھا, دوسرا وظیفہ ہمارا کہ ہم جو نام نہیں رکھتے وہ کیا وجہ ہے, یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اب مطلب کوئی جوان یہ تاثر لے کر جائے کہ اب میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام عثمان رکھوں گا یا مثلا کوئی دوسرا رکھوں گا نام. نہیں, دوسری طرف ہمارا وظیفہ ایک اور ہے, کیونکہ ہم کامل اس سیرت کے عکاس نہیں ہیں لہٰذا ہمیں اس ناموں سے بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. مثلا امام کاظم علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ایک شخص آیا اور امام جعفر صادق نے کہا کہ تم میرے بعد کی حجت کی زیارت نہیں کرنا چاہتے. اس وقت امام گہوارے میں تھے امام کاظم, وہ گیا, اس نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا تو امام کاظم علیہ السلام نے گہوارے میں سے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام جو حمیرہ رکھا ہے اس کو تبدیل کر دو, کیونکہ اللہ کو یہ نام پسند نہیں ہے. دو وظیفے سامنے آ رہے ہیں, ایک طرف اہل بیت تشویق دلا رہے ہیں دیکھو کام سے تمہارا فوکس کام پر ہونا چاہیے, فوکس نام پر نہ ہو. دوسری طرف شخص کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے کہتے وہ کرتی ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یہ کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نام یہ نہ رکھو, اور ایک طرف خود نام رکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ سیرت کا ہے, اپنے عمل سے ہی ظاہر کر رہے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کے ہم مصائب نہیں پڑھتے, نہیں معلوم روز محشر ام البنین سلام اللہ علیہا ہم لوگوں سے کیا سوال کریں گی. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ جب ہم پڑھیں گے کہ حضرت عثمان پشت فرس سے زمین پر آیا, ان کے یوں تیر لگے اور یوں زخم لگے تو کوئی توجہ ہی نہیں دے گا. ان کا آپ مرثیہ پڑھیں گے کوئی روئے گا نہیں, کیونکہ ذہن کے اندر نام کو پیوست کر دیا ہے. اسی طریقے سے اختلاف ہمارے معاشرے میں کیا ہے, رقیہ اور سکینہ. جب اصل بی بی سکینہ کے روضے پر جاتے ہیں ہمارے پاکستانی افراد, ہم نے شام میں دیکھا ہی ہے جو اصل روضہ ہے جو ہمارے وہاں امام حسین کی, وہ دختر جو 4 سال کی ہیں ان کے اصل روضے پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر بالکل ساکت کھڑے ہوتے ہیں. اور جو ایک تخیلاتی روضہ باب صغیر قبرستان کے اندر بنایا گیا ہے جس میں سکینہ بنت الحسین لکھا, وہاں جا کر خوب گریہ کرتے ہیں, چونکہ نام وہاں پر رقیہ لکھا ہوا ہے, یہاں پر سکینہ لکھا ہوا ہے. تو معاملات ہم نے ناموں کی طرف بہت زیادہ توجہ کر لیا, کام کی طرف اگر توجہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ معاملات نہ ہوں گے. بالکل پہنچی ہوگی. ان کافروں سے آپ اگر تقابل کر رہے ہیں یہاں پر اہل ایمان کا, ان کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ پانے کے بعد بتوں کو گرایا, درست یہی ہوا تھا نا. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں رسول اللہ نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا. اب اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ ابو سفیان کا اسلام لانا کیا کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود عام معافی کا اعلان کیا. اور کب یہ کام ہوا؟ جب غلبہ حاصل کر لیا. روایات ہمارے پاس بھی ہیں. وہ روایات کیا ہیں؟ کہ جب سید و سردار آئیں گے تو بہت سے افراد کو قبور سے نکال کر بعض درختوں پر لٹکا کر ان کو جو ہے کہتے ہیں وہ حد جاری کریں گے ان پر. ٹھیک ہے، غلبے کے بعد یہ تمام کام ہو رہے ہیں. غلبے سے پہلے ہوگا تو کیا ہوگا؟ نفس امن کا مسئلہ بنے گا، معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا. پھر وہ ایک شخص، کیونکہ جب ولائی نظام ہوتا ہے نا، جب نبی یا امام کے ذریعے کوئی نافذ ہو رہا ہوتا ہے یہ چیز، تو اس میں شبہات کو پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا. کچھ لوگ کرتے ہیں اس میں بھی، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. میں اور آپ اگر ڈائریکٹلی جا کر پہلے برائی شروع کریں گے تو ایک عقلی بات ہے کہ دوسرا ہم سے دور ہوگا. اصل ہدف کیا ہے؟ کہ اس کو ادھر قریب لے کر آنا ہے نا. اور متائن تین جلدیں ہیں بیار الانوار کی، جس میں اسی موضوع کے اوپر بحث ہے، تبرے پر. تین جلدوں میں، 110 جلدیں ہیں بیار کی، ان 110 جلدوں میں تین جلدیں متائن کے نام سے، اس میں تان کیا گیا اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر. اہل بیت کی روایات ہیں. میں نے جتنا مطالعہ کیا اس میں مجھے کہیں نام نظر نہیں آیا. نہیں، بالکل یہ کیوں ہو گیا معاملہ؟ کیونکہ روش اہل بیت کو چھوڑا تھا. زیارت عاشورہ کی مثال آپ لے لیجیے. ظاہر تک نہیں رہا نا، چیز ایسی نہیں ملی جیسے آپ کر رہے ہیں. معاملات یہی، میں یہی کر رہا ہوں نا، بر صغیر میں جس طرح سے ہو رہا ہے، چیز ایسی نہیں ملی آپ کو. زیارت عاشورہ ملی، اس میں تبرع ہے، لان ہے نا اس میں. کیا ہے اس کے ابتدا میں آداب میں دیکھ لیجیے. کس کو؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ آداب ہے نا اس کے. زیارت عاشورہ کے آداب میں کیا ہے؟ کہ آپ چھت پر جائیں، صحرا میں جائیں، وہاں جا کر پڑھیں. کیوں یہ آداب رکھے گئے؟ کیوں آداب رکھے گئے؟ تاکہ دفع فتنہ ہو، فتنہ نہ ہو. ہم نے جو کام کیے وہ زیارت عاشورہ والے کیے. یعنی زیارت عاشورہ کیا کریے؟ دفع شر ہو. ہم نے کیا کام کیا؟ اپنے میلاد میں، محافل میں، لاؤڈ اسپیکر پر ایکو چیمبرز لگا کر یہ کام کیا. زمین تا آسمان فرق ہے. یعنی ہمیں جو ملا ہے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس طرح تبرع کرنے کو نہیں کہا تھا. آپ خود بتا دیجیے، کہا تھا تو مفہوم بھی یہ نہیں ہے، غلط لیا جا رہا ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا، اس وقت پوری دنیا کے اندر، خصوصاً یہ دو بزرگ مراجے کے فتویٰ آنے کے بعد، سازشی طور پر، خدا آپ کو نصیب کرے انشاءاللہ کربلا جانا، سازشی طور پر اس میں بہت سارے افراد شامل ہیں، مختلف اقوام کے افراد شامل ہیں. سید الشہداء کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک سب کے نام لے کر تبرع کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے.
اپنے گھر، اپنے ایمان کا کام رکھیں، معاشرے میں آپ لگائیں، دوسرا تک بات پہنچے.